وأتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا اذ قال لقومه جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ اگر میرا رہنا تم میں بھاری ہو یا خدا کی آیتیں پڑھ کر سنانا تم کو بھاری لگتا ہو گرا گزرتا ہو ڈیفیکلٹ ہو فعل اللہ تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا فاجمعوا امرکم وشرکاکم تو پھر تم لوگ تمہارے شریکوں کے ساتھ مل کر جمع ہو جاؤ ثم لا یکن امرکم علیکم غما پھر اس بات کو تم لوگ چھپاؤ نہیں ثم اقضوا الی پھر جو کچھ کرنا ہے کر لو میرے لیے مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے تو فما سألتکم من اجر میں تم سے مزدوری تو لیتا نہیں میری مزدوری تو اللہ کے پاس ہے وامرت ان اکون من المسلمین مجھے حکم دیا کہ مسلمانوں میں سے بن جاؤں اب یہاں سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں مختصر کچھ باتیں ہیں پورے قرآن کریم میں سوائے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی نبی کا قصہ مکمل طور پر اللہ نے بیان نہیں فرمایا یعنی ایک ہی ساتھ ون گو یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ساتھ پوری سورت یوسف میں ون وے نقل کیا ہے اس کے علاوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے جو ہے تھوڑا پہلے سپارے میں تھوڑا دوسرے سپارے میں تھوڑا تیسرے سپارے میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ غالباً 29 پارے میں سے ہر پارے میں ہے سورۃ النوح ہے آپ کہیں گے سورۃ النوح ہے نا 29 پارے میں انا ارسلنا نوحا پوری سورت ہے اس میں کسی نبی کا ذکر نہیں سوائے نوح علیہ السلام کے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی کے سوائے یوسف علیہ السلام کے اور کسی نبی کے لیے پوری سورت ہے میرا کہنے کا مطلب پورا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ اگر بیان کیا ہے پوری سورت میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے سورہ نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل ذکر نہیں ہے کچھ باتیں بیان کی ہے باقی دوسرے سپارے میں تھوڑی تھوڑی بیان کی جیسے یہاں پر پھر واقعہ شروع کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کا پھر موسیٰ علیہ السلام کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آگے سورہ ہود آئے گی پھر اس میں واقعات آئیں گے گزشتہ سورہ آراف پڑھی اس میں بھی سارے نبیوں کا ذکر پڑا صالح علیہ السلام کا. مختصر مختصر قرآن قصے کی کہانی کی کتاب نہیں ہے. جہاں جہاں جب جیسی ضرورت پڑی اللہ پاک نے ویسا حکم نازل فرمایا, لیکن انبیاء علیہ السلام کے قصے کو جگہ جگہ بیان کیا سامنے اور آگے پیچھے واقعات کو بیان کر کے, یعنی باتوں کو بیان کر کے کہ یہ لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں پر بھی ایسا گزرا ہے, آپ گھبراؤ نہیں, تسلی کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو ایک تو تسلی دینا ہے کہ پیچھے نبیوں پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں. آپ تو صرف 63 ایئرز دنیا میں, نوح علیہ السلام سارے 900 سال تک قرآن میں, قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے, اللہ خود کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام 950 سال کیا ہے, 950 ایئرز. ہمیں تو لگتا ہے کتنے سال ہو گئے ابھی, دیکھو 1400 سال, اس میں 900. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 1200, ایک روایت کے مطابق 1300 سال کی ان کی عمر تھی. دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی کسر باقی رکھی ہوگی, کیسی کیسی تکلیف, لیکن ایمان لانے والے 70 ہیں اتنے سالوں, بہت کم. تو تسلی بھی دینا ہے, کبھی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ, کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ, ہود علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا واقعہ, کیسے کیسے عذاب آئے ان پر, ابراہیم علیہ السلام, ملت ابراہیم حنیفہ, کیسا عذاب آیا ان پر, کیسا ان کو نمرود نے, نمرود پر کیسا عذاب آیا, لیکن نمرود نے کیسا ان کو ستایا, آگ میں ڈالا. زکریا علیہ السلام کو ایسا باندھا درخت کے ساتھ اور چیر دیا, پورے دو ٹکڑے کر دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے, اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا. کیسے کیسے حالات آئے, بے شمار. موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا, بے شمار حالات آئے. ایک تو نبی علیہ السلام کو تسلی دینا ہے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا درجہ سارے انبیاء سے بڑھ کر ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو اللہ پاک ساری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے سے کر رہا ہے. جب آسمان بھی نہیں, زمین بھی نہیں, سمندر بھی نہیں, پہاڑ بھی نہیں, کچھ نہیں تھا, صرف انبیاء علیہ السلام کی روحیں تھی, روحیں, مجمع تھا انبیاء علیہ السلام کا, اور مقرر تھا اللہ, اور ٹاپک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر سارے انبیاء تمہارے بعد میرے ایک نبی آئے گا, خطاب ہو رہا ہے, سارے سامنے انبیاء ہیں, ان کی روحیں ہیں, بولنے والا اللہ ہے, کچھ نہیں, دنیا تھی نہیں اس وقت, ستان سورج کچھ بھی نہیں, میرے نبی کا ذکر اللہ کر رہا ہے, انبیاء کے سامنے ٹاپک ہے سیرت النبی. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه, تم سب کو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے, ان کے دین کی مدد. بات سمجھا, تسلی دینا ہے. دوسری طرف قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا, یہی زندہ معجزہ ہے اللہ کا, یعنی نبی علیہ السلام کا اللہ کا بھیجا ہوا قرآن, الائیو میریکل آف رسول اللہ, سارے میریکل چلے گئے. پچھلے انبیاء کا تو کچھ ہی نہیں رہا, یہاں تک کہ بہت کم ایسے نبی ہیں جن کا 100% شو کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے, سوائے نبی محمد الرسول اللہ. بچہ بچہ جانتا ہے کہ میرے نبی کی قبر ہے یہ, اور قیامت تک بچہ جانے گا, جوان بوڑھے سب کو پتا ہے, کیونکہ اب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور ان کے سارے معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ قرآن کریم ہے,
کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن باقی رہے گا، اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔ اب آنے والے لوگ قرآن کا مطالعہ کریں گے یا اس کو سنیں گے یا اس کو سنائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، پچھلے انبیاء کے واقعات پڑھ کر سبق حاصل کرے کہ پچھلے لوگوں نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا تو اللہ نے ان کو کیسا چمکایا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو کیسا کیسا عذاب دیا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے قرآن انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے لیسن بھی ہے، تو تسلی بھی ہے لیسن بھی ہے۔ اور ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، 1400 سال ہو گیا قرآن کریم کو ہمارے سامنے لفظ بلفظ موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور اس میں یہ واقعات جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں موجود ہے، موجود رہیں گے اور لوگ پڑھتے رہیں گے، ہزاروں لاکھوں لوگ، ہمیں تو پتا نہیں لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بات نقل کی ہے، بعض مفسرین نے، کہ اوپر سے ذکر آ رہا ہے پھر اچانک نوح علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ پڑھتے پڑھتے آدمی تھوڑا بور ہوتا ہے سٹوریز، تو سٹوری تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، جیسے مقرر چینج ہو جاتا ہے تو لوگ سونا، پھر نیند ہوتی ہے تو ذرا بدل جاتی ہے نا، آنکھیں کھل جاتی ہے، لیکن میرے اللہ کا کلام یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میرے اللہ کا کلام ایسا تھکانے والا نہیں ہے، جتنا پڑھتے چلے جاؤ، چاہے ایک ہی سٹوری ہو پڑھتے چلے جاؤ، دل میں بہار پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، شوق پر شوق بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں کہ ہمیں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، یہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ کا کلام وہی چمک دمک روحانیت نورانیت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، میرا نبی کانو علیہ السلام کو دیکھنے گیا تھا، آدم علیہ السلام کے انتقال کی 10 پشتوں میں یا 9 پشتوں کے بعد نوح علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، 9 نسل کے بعد، 900 ایئرز گن لو، بہت بہت۔ اور اس کے بعد زمانہ کتنا لمبا ہو گیا، اس کے بعد تو کتنے انبیاء آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، پھر اسحاق علیہ السلام میں 25,000 انبیاء علیہ السلام آئے، تو 5,000 سال تو ابراہیم علیہ السلام اور نبی کے درمیان میں ہے، تو نوح علیہ السلام تو بہت آگے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے والے، شرک سے بچنے کی دعوت دینے والے نوح علیہ السلام ہیں، ان کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا تھا، تو وہ کہاں دیکھنے گئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے نبی پر یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ نبی کو بتلا کر خود اللہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، وَتْلُ عَلَيْهِمْ، اب تمہاری قوم کے سامنے تلاوت کیجئے، کس کو؟ نبأ نوح، نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کرو۔ اب کہاں دیکھنے گئے، معلوم ہوتا ہے سچا قرآن ہے، سچی واقعات ہے، اللہ کا بیان کی ہوئی۔ اذ قال لقومه، جب اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے قوم، اگر میرا تمہارے اندر کھڑا رہنا بھاری ہو، قبر، قبر کے معنی جیسے اللہ اکبر، اگر میرا تمہارے اندر بھاری ہونا بہت ہیوی لگتا ہو، کھڑا ہونا مقامی، معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر بھی خطاب فرماتے تھے، کھڑے ہو کر، اس سے مسئلہ نکالا فقیر کہ کھڑے ہو کر بیان کرنا بھی جائز اور بیٹھ کر بیان کرنا بھی جائز۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے کھڑے خطاب کر رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کھڑے کھڑے کتاب کر رہے ہیں اپنی قوم کو۔ قرآن میں بھی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً او لہون انفضوا الیہا وترکوک قائما.
مدینہ منورہ میں کہت تھا اور صحابہ بیان سن رہے تھے نبی علیہ السلام کا, تو ایک دم سنا کہ قافلہ آ گیا اناج کا شام سے, تو صحابہ ایک دو تین چار شروع میں اٹھ کر گئے, کیونکہ قحط ہے, کھانا نہیں پانی نہیں, بھوکے ہیں لینے کے لیے, ورنہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہے, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, تم میرے نبی کو کھڑا چھوڑ کر بھاگ گئے, کھڑا چھوڑ کر بھاگ گئے. معلوم ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ بیان کر رہے ہیں, اس آیت سے بھی پتا چلتا. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, وَقَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر بھی خطاب فرماتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوہے کی کرسی بھی تھی, آپ اس کرسی پر بیٹھ کر بھی خطاب فرماتے تھے, کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر. بعض محدثین مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کمر کو کس لینا, یعنی دین کی دعوت کا کام کرو تو برابر جم کر کرو, مقامی کمر کس کے کام کرو, کسی کا خوف نہ کرو, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں کہ مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں, کس کر کام کیا حضرت نوح علیہ السلام نے, مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے, میں انی دعوت ربی, اے اللہ میں بلاتا رہا قومی لیلا و نہارا, رات میں بھی تبلیغ کرتا رہا دین میں بھی کرتا رہا, لیکن وہ کیا کرتے تھے, سورہ نو میں کہا اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈال دیتے تھے, نہیں سننا ہے, قرآن میں اپنے کان میں انگلی, نہیں سننا ہے. انی دعوت جہارا ثم انی اعلنت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا, کہتا تھا استغفار کرو, توبہ کرو, معافی مانگو, اپنے شرک کو چھوڑو, کفر کو چھوڑو, دعوت دیتا درد کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے درد سے دعوت دینے میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے. کہاں ہے درد آج, کسی کی آنکھ رات میں کھلی ہو اور اس نے امت کے لیے دعا کی ہو امت کے درد میں کہ اللہ امت کو جنت میں جانے والا بنا دے. جو درد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, راتوں میں اٹھنا, دینوں میں رونا, راتوں میں رونا, داری مبارک تر ہو جانا, وہ درد کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ اپنی جان ہی ختم کر دیں گے ان لوگوں کے لیے, وہ درد تھا, کرن تھی, فکر تھی, وریز تھی امت کے لیے جنت میں جانے والے بن جائے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, علی تیرے ہاتھ پر اگر ایک کافر کلمہ پڑھ لے, ایک کافر کیا پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, تیرے ہاتھ پر ایک کافر کلمہ پڑھ لے تو ہزاروں لال اونٹوں سے بھی بہتر ہے, ہزاروں لال اونٹوں سے بھی بہتر. اور ایک جگہ فرمایا, علی اگر تو مجھے آ کر خبر دے کہ میں نے 100 کافر کو قتل کر دیا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی تو مجھے آ کر خبر دے کہ میں نے ایک آدمی کو مسلمان کر دیا, مسلمان کر دیا تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے. اسی لیے عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک گورنر نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر یہود اور عیسائی پر آپ نے ٹیکس ہے ان پر جاری کر دیا ہے, ٹیکس دیں گے, لیکن یہ لوگ ٹیکس سے, چونکہ مسلمان ہو تو ٹیکس نہیں دینا ہے, یہ لوگ ہیں ان کو ٹیکس دینا ہے, تو وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں, ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں, کیا ان کے اسلام کو ہم قبول نہ کریں اور ان سے ٹیکس لیا کریں؟ یہ خط لکھا کس کو, عمر ابن عبدالعزیز کو. کیسا سوال تھا, پیسے لے لے ہم ان کے اسلام کو قبول نہ کریں. دل کی بات کون جا کر دیکھتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے کہ کس لیے مسلمان ہوئے؟ اسی لیے زید بن حارثہ سفر میں ہے لڑنے کے لیے، ایک کافر پہاڑ سے نیچے اترا اور کہہ رہا ہے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، بخاری کی روایت، کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر بھی صحابی نے ان کو جا کے قتل کر دیا کہ تو تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار کے خوف سے مسلمان ہو رہا ہے، قتل کر. جب واپس آئے مدینہ منورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ میں بڑی ہوں اس کام سے، تو جانے اللہ جانے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں کیا پتا ہے کس نے کس لیے کلمہ پڑھا؟ عمر ابن عبدالعزیز پر یہ ایک خط آیا، دیکھو امت کی قرآن فکر، کلمہ پڑھ لیا، پیسے نہیں، کلمہ پڑھ لیا بس، پیسے مقصود نہیں ہے، وہ تو ایمان نہیں لاتے اس لیے ہم نے ٹیکس کیا ہے، اب ایمان لے آئیں، پیسے نہ دیں ان کی مرضی. فرمایا ان محمد وہی حق، پہلے تو کہا وہی حق، تو ہلاک ہو، تو ہلاک ہو، تو نے مجھے یہ خط لکھا، پھر لکھ کر جواب دیا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث جابیاً ولکن بعث معلما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس لینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے، وہ تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. تمہارا کام ہے دعوت دو. صحابہ کرام نے اسی درد کے ساتھ کام کیا ہے، درد کے ساتھ. نہیں جا سکے ہم کہیں، بیٹھ کر ہم دو ہاتھ اٹھا کر دو رکعت پڑھ کر امت کے لیے دعائیں کر دے، اللہ امت کو ہدایت دے، اللہ امت کو صحیح راستہ دکھا، اللہ کسی کی آنکھوں آنسوؤں کو قبول کر لے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں یہ خواب نقل کیا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے، اس وقت حضرت دار دیوبند میں تھے، عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ دیوبند میں تھے. فرمایا میری آنکھوں دیکھا واقعہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سفر سے بستر اٹھا کر دارالعلوم دیوبند میں آئے، میرے پاس آئے، کہا ایک خواب دیکھا ہے، سلام ملاقات کے بعد ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر آپ بتائیے، خواب کیا تھا؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور میں بستر لوگوں کے کندھوں پہ رکھ کر بھیجتا ہوں، جاؤ جاؤ جاؤ، یہ خواب ہے میرا، اس کی تعبیر کیا؟ تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا الیاس، مولوی الیاس، یعنی وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، کہا مولوی الیاس تم بستر لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں. بتاؤ کہاں ہے تمہارا بستر؟ کہا یہ حضرت میں سفر سے آیا. کہا لو اٹھاؤ اس کو اور جاؤ اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. فرمایا بس کام شروع کیا، اللہ اکبر، راتوں میں روتا رہا روتا رہا، بیان نہیں کر سکتے تھے، روتے رہتے تھے، پوری پوری رات روتے تھے. اللہ نے اس کام کو ایسا چمکایا چمکایا، آج دیکھو دنیا میں جگہ جگہ میں موجود ہے یہ کام، کونے کونے میں چلے جاؤ. کل پرسوں ایک آدمی کو میں ملا، میں سمجھتا یہ تھوڑا بہت دین سے دور ہوگا، لیکن اس نے باتوں باتوں میں کہا میں مسجد قبا میں آج سے 6 سال پہلے 3 دن کی جماعت میں آیا تھا، کہاں کہاں یہ کام پہنچا ہے، اور اس کام کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں بھی چمکاتا ہے، قبر میں بھی اور آخر. اس کام کی قرآن صحابہ کے واقعات میں دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا جاؤ ہجرت کرو. تمہیں پتا ہے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون ہیں مکہ سے مدینہ منورہ؟ پتا ہے تم سب سے پہلے ہجرت کس نے کی ہے؟ کون سے صحابی ہے؟ جنہوں نے پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ، وہ ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی لی، اپنی بیوی بی کو بٹھایا، اور چھوٹا بچہ ہے اس کو بٹھایا گود میں بیوی بی کی، اور نکلے مکہ مکرمہ سے ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے. قوم کو پتا چل گیا، حالات بڑے نازک تھے مکہ مکرمہ کے، مارتے تھے، ختم کر دیتے تھے، قتل کرتے تھے، اور کیا اور کیا اور کیا سب کچھ. باہر ذرا نکلے، پتا چل گیا ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والوں کو کہ جا رہی ہجرت کر رہی ہے بچے کے ساتھ. دوڑتے ہوئے آئے پورے قافلہ، پورا خاندان، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، تمہاری بیوی یہ ہماری بچی ہے، اس کو ہم جانے نہیں دیں گے، تمہیں جانا ہو تو جاؤ، تمہیں جانا ہو تو جاؤ. بیوی کو لے گئے اپنے گھر. اتنے میں پتا چلا ابو سلمہ کے خاندان والوں کو کہ ابو سلمہ سفر کر رہا ہے، وہ بھی آ گئے. کہا تم لوگ تمہاری بچی کو لے کر واپس جا رہے ہیں، ہم اس بچے کو، چھوٹے بچے کو بھی لے کر جا رہے ہیں. اب کہاں باپ جا رہا ہے مدینہ منورہ، لے جاؤ بچی کو بھی، لے جاؤ میری بیوی کو بھی، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے میں مدینہ منورہ جا کر رہوں گا. فکر. اب یہ بچہ کدھر چلا گیا، باپ کدھر چلا گیا، ماں کدھر، بچے کدھر، کوئی سب جدا کر دیا گیا. اکثر صحابہ کی یہی حالت رہی ہے، گھر لے گئے، بچے کو الگ کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی موجود ہے مکہ مکرمہ میں. ام سلمہ کہہ رہی ہے صبح سے شام مکہ سے باہر جا کر ایک جگہ بیٹھ کر میں رویا کرتی تھی، میرا بچہ کہاں، میرا شوہر کہاں. رویا کرتی، میں کب پہنچوں اپنے شوہر کے پاس، کب پہنچوں اپنے شوہر کے پاس. رویا کرتی روزانہ صبح سے شام، کھانا بھی کم، بالکل نہیں کھانا بھی کم، کبھی کھایا نہیں کھایا، روتی رہتی تھی. ایک آدمی کا گزر وہاں سے ہوا، پوچھا اس نے تو اس کو ترس آ گیا، چلو میں تمہارے خاندان والوں سے بات کرتا ہوں. جا کر بات کی کہ اس کو جانے دو اس کے شوہر کے پاس، یہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، مر جائے گی، اس کو جانے دو، کم سے کم اس کی جان تو بچ جائے. ادھر ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتا چلا بچہ اس کو دے دیا، جاؤ اونٹنی پر بیٹھی اب سوار ہو رہی ہے بچے کو لے کر اکیلی، کہاں جائیں گے، کوئی ہے ہی نہیں مدد کرنے والا، کوئی نہیں مدد کرنے. سفر میں راستے میں عثمان ابن ابی طلحہ، ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جن کے پاس کعبے کے دروازے کی چابی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی تھی نا ہجرت میں جاتے سے پہلے کہ ذرا چابی دے دے، نہیں چابی نہیں ملے گی. کہا عثمان ایک دن ایسا آئے گا جیسے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، چابی تیرے ہاتھ میں ہے، ایک دن ایسا آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو میرے سامنے کھڑا ہوگا. اور وہ دن 8-9 سال کے بعد آیا. عثمان ابن ابی طلحہ اپنی اونٹنی پر کچھ کام کے لیے نکلے ہوئے تھے باہر، دیکھا کدھر جا رہی ہو، ہم تو ہجرت کر رہے ہیں، میرے شوہر وہاں پر ہے، چلو میری سواری آگے ہوگی، تم میرا فالو کرو، میں تمہیں پہنچا کے آتا ہوں. اللہ نے انتظام کر دیا، عثمان ابن ابی طلحہ آگے آگے ہے اپنی اونٹنی پر، وہ بچے کے ساتھ اپنی اونٹنی پر جا رہی ہے، پیچھے 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 پیچھے، اس سے پتا ہی نہیں کدھر جانا، کدھر جانا، عورت ہے بچہ ساتھ میں. کیسا زمانہ ہوگا، آپ اندازہ تو کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کرنا اس زمانے میں، کہ آج ہم ٹیکسی میں جاتے ہیں بغیر ایئر کنڈیشن کے، ہم سفر نہیں کر سکتے، بغیر سواری کے بس میں اگر جاؤ آپ پریشان ہو جاؤ گے، ہم پریشان ہو جاتے. اس زمانے میں چھوٹا بچہ ہے ہاتھ میں اور سفر کرنا. جب مدینہ منورہ پہنچے مسجد قبا کے پاس، تو کہا یہ تیرا شوہر یہاں پر ہے، میں جاتا ہوں. اس لیے ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ عثمان ابن ابی طلحہ کا سب سے عظیم احسان میرے اوپر ہے کہ اس نے مجھے رہبری کے طور پر مدینہ منورہ پہنچایا جب میرا کوئی نہیں تھا، ماں باپ بھی نہیں، کوئی نہیں، سب نے انکار کر دیا. یہ سفر تھا. ये फिक्रे थी जिसको यहां बयान कर रहे हैं, या कौम इनकान कबूर अलैकुम मकामी, मैं तुम्हारे अंदर खड़े होकर दीन की दावत दे रहा हूं, तुम्हें भारी लग रहा है, वह तज़कीरी भी आयतिल्लाह, अल्लाह की निशानियां बता रहा हूं, अल्लाह की कुदरतें बयान कर रहा हूं, अल्लाह की अजमतें बयान कर रहा हूं, तुम मेरा खड़ा होना पसंद नहीं करते हो, कोई हरज नहीं, फाल अल्लाह तवक्कल, मेरा भरोसा तो किस पर है, अल्लाह पर। और ये भरोसा अल्लाह पर हो दावत तबलीग में, भरोसा अल्लाह पर हो, फाजमीउ अमरकुम व शुरकाकुम, फाजमीउ अमरकुम व शुरकाकुम, सारे तुम्हारे दोस्तों को, सारे अहबाब को, सबको सबको जमा कर लो, और तुम्हारे शुरका को, सुम मलायकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, और फिर क्या कह रहे हैं, मेरे मारने की तदबीर करो, और वो भी मेरे सामने, मेरे सामने, सुम्मक दो, फैसला करो, मुझे मोहलत भी न दो। क्या कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम? अब सवाल होता है, अमरकुम तो चलो समझ में आया, सारे ज़िरूह को जमा करना, लेकिन शुरका तो सारे बूटे, उनको कैसे जमा करेंगे? यहां एक लफ्ज पोशीदा है, उदो शुरकाकुम, तुम्हारे जिनकी तुम इबादत करते हो उनको भी बुला लो, सबको बुलाओ, और ये काम छुप कर नहीं करना, सामने करो, और तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो, मुझे मोहलत न दो। ये बात कह रहे, फइन तवल्लैतुम, अगर तुम चले गए, लेकिन कोई अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को मार नहीं सकता, ये भरोसा था, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, तुम सब जमा हो जाओ और मेरे सामने प्लानिंग करो, मुझे मोहलत भी ना दो, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, इस पर मेरा भरोसा अल्लाह पर है, ये मतलब है, मेरा भरोसा अल्लाह पर, यानी मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं। आज भी डराते हैं ना, देखो बाबा साहब कब्र में सोए हैं, इधर उधर की बात उनको ना कहना, वरना तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीर साहब के खिलाफ नहीं बोलना, ये हो जाएगा। एक जगह पर तो दरख्त था 100 साल पुराना और बिल्कुल मजार के करीब, लेकिन लोगों के लिए तकलीफ देता, कुछ उन्होंने कहा काट दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं काटोगे पीर साहब तुम्हें हलाक कर देंगे, हलाक कर देंगे, यानी वो ये चाहते थे यही सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, सबका भरोसा उसी कब्र पर, उसी बाबा पर, उसी बुजुर्ग पर, अल्लाह पर भरोसा नहीं, और चैलेंज लगा दी, बाकायदा स्टैम्प लगाकर 1,00,000 रुपया देंगे, कौन है जो इस दरख्त को काट सकता है, जो भी काटेगा बाबा उनको खत्म कर देंगे, कब्र वाले ने खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल सच बात कह रहा हूं, एक गांव की अजीब बात, लेकिन काटने वाले भी होते हैं, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। 1,00,000 रुपये उन्होंने वो क्रेन मंगवाई और दरख्त, वो चेन जो थी ना, चेन को डाला दरख्तों पर गिराने के लिए, तो चेन टूट गई, तो सारों ने कहा या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अब तो हम जीत गए, ये तो खत्म हो जाएगा, अभी देखो अभी तो चेन टूटी है, आगे करो तुम सब खराब हो जाओगे। चेन तो टूट गई, फिर दूसरी चेन लाए और फिर क्रेन के जरिए से पूरा दरख्त ऐसा काटा 3 घंटे में, और फिर ये मशीन लाए और उससे फिर सारे दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ नहीं हुआ। ये लोग कब्र पर जाकर रो रहे हैं, बाबा हमारी इज्जत रख लो, इज्जत रख लो, इन्हें हलाक कर दो, इन्हें हलाक कर दो, वरना पैसे भी जाएंगे, इज्जत भी जाएगी। ऐसा ही है, अलैहि तवक्कल, तो भरोसा किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। अल्लाह ही सब कुछ करता है, जो अल्लाह पहले था वो अल्लाह आज भी है। जिन्होंने ईमान लाए उनको नजात अल्लाह ने दी, जिन्होंने कुफ्र किया उनको हलाक अल्लाह ने किया। आज भी जो ईमान लाएगा अल्लाह उनको नजात देगा, जो कुफ्र करेगा उसको हलाक कर देगा, जो शुक्र अदा करेगा अल्लाह उनको और बरकत देगा, जो नाशुक्री करेगा अल्लाह ने उनको भी खत्म किया। आज भी यही बात है, कयामत तक यही रहेगा। कुरान रहेगा, नबी की बातें रहेगी, नबी की बातें रहेगी, कुरान की बातें रहेगी। फरमाया वह तज़कीर भी आयत अल्लाह, आगे जो कहा जा रहा है ये तो एक बात हुई कि मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हें मेरे सामने प्लानिंग करना हो करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर मेरा अल्लाह मुझे मौत नहीं देना चाहता, मेरा भरोसा तो अल्लाह पर। फइन तवल्लैतुम, मेरी बात तुम नहीं सुनते, चले जाओ, मैं तो तुमसे कोई मजदूरी नहीं लेता, कोई वेजेस नहीं लेता कि तुम्हारी वेजेस के दबाव में आकर मैं छोड़ दूं बातें, तुम्हारी वेजेस और तनख्वाह और मजदूरी में आकर मैं ये काम छोड़ दूं। इन अजरी इल्ला अल्लाह, मेरा वेजेस तो अल्लाह के पास है। आज जमात का काम देखो अल्लाह के लिए होता है, कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई किसी से पैसा नहीं लेता, अपने पैसे अपनी जान, जितने पैसे लगाओगे जितनी मेहनत करोगे इतनी अल्लाह की मदद आएगी। ये काम अंबिया अलैहिस्सलाम का, इन अजरी इल्ला अल्लाह व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया कि मैं सबसे पहले मुसलमानों में से बन जाऊं, यानी मैं सबसे पहले मुसलमान। नूह अलैहिस्सलाम तो थे ही मुसलमान, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि तुम उनके सामने ऐलान करो सबसे पहले मुसलमान का क्या माना, अल्लाह की रजा आगे अपनी रजा पीछे, अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को खत्म करने का नाम मुसलमान है, अल्लाह के फैसले पर अपने फैसले को खत्म करने का नाम मुसलमान है, अल्लाह की बात मानने पर अपनी बात को न मानने का नाम मुसलमान। असलम तुस्लम, यही दुआ सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने की है कि हमें मुसलमानों में से बना दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, रब्बना तवफ्फना मुस्लिमीन वअल्हिकना बिश्शुहदा सालिहीन, ए अल्लाह मुझे मुसलमानों में से बना और नेक लोगों के साथ मुझे हशर नसीब करो। यही बात मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने कही, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा व तवफ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह सबर दे दे और हमें मुसलमानों में से बना दे। यही बात इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। यही बात नबी अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे, नूह अलैहिस्सलाम भी कह रहे और नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा है। इसलिए मालूम होता है हम सबको अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मुसलमान बना और मुसलमानी पर हमें मुसलमान ईमान के साथ मौत भी नसीब कर, यही असल चीज है जिसको कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिम, तुम्हारी मौत नहीं आए मगर इस्लाम पर, इस्लाम पर मौत आए तो ठीक वरना फिर जहन्नम ही जहन्नम है। फकज़बूहु फनजैनाहु वमन माहु फिल फुल्क वजअलनाहुम खलाइफ, उन लोगों ने, अल्लाह अकबर, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, आगे वाक्य मुकम्मल आएगा, कश्ती बना उन्होंने झुटला रहे, फकज़बूहु फनजैना, उन्होंने उनको कहा नहीं मानेंगे जाओ, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को बचा लिया और जो उनके साथ कश्ती में, वमा माहु फिल फुल्क, बाकी को क्या कर दिया, अग़रकना अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, गर्क कर दिया डुबो दिया। अब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, ये कश्ती जब बनाई, इब्न हजर मक्की ने लिखा अपनी किताब में, इब्न हजर मक्की की किताब, उन्होंने इसमें लिखा है कि कश्ती को कीड़े खा जाते थे, सुबह होती खत्म हो जाती, फिर बनाते फिर खत्म हो जाती, कोई कश्ती बनाना जानते नहीं थे नूह अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जैसा जैसा कहा ऐसी कश्ती बनाई है। सबसे पहले कश्ती बनाने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, खत्म हो जाती थी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म लेकर आए कि जाओ नूह अलैहिस्सलाम को कह दो मेरी उम्मत के 5 बड़े आदमियों का नाम उस पर लिख दो, कौन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का नाम, तुम्हारी कश्ती को कुछ नहीं होगा। इब्न हजर मक्की ने इस बात को लिखा, बेतफसीर लिखा है हवाले के साथ, क्या मकाम होगा। इसीलिए तो कहा है कुरान में یہ خالی نبی کا ذکر ہی تورات انجیل میں نہیں تھا، ابو بکر مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تو انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، ان کی مثال حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی مثال وہاں بھی ہے. اسی لیے آج ہی میں بیان کر رہا تھا اقرا ٹی وی کے اوپر، ابھی وہیں سے آیا میں عشاء سے پہلے ایک گھنٹہ، تو سیرت کا بیان کر رہا تھا، میں سنا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کتنے پیارے تھے نبی علیہ السلام کے، اپنی ساری چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخوں میں ڈال دیے اور پھر کاٹ لیا سانپ نے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس لیے کہ زہر اندر جا رہا ہے، بدن میں تکلیف ہو رہی، لیکن نبی کو نہیں اٹھا رہے، میرے نبی کو تک خود رو رہے لیکن نبی کو نہیں اٹھایا، اس لیے نبی علیہ السلام کا سر آپ کی گود میں تھا، تکلیف. پھر ایک دم قطرہ گرا ان پر آنسو کا، آپ کی آنکھ کھلی، کیا ہوا ابوبکر؟ فرمایا اس طرح کا مسئلہ ہوا، آپ نے ٹھوک لیا اور وہاں لگایا تو فوراً ہی پوائزن زہر آؤٹ ہو گیا، نکل گیا. فرمایا ابوبکر تیری چادر کہاں؟ اس لیے کہ رات میں داخل ہوئے تھے نا، پتا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول یہ سارے ٹکڑے میں نے لگا دیے. فرمایا اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھی بنائے، لیکن تین دن گار میں رہے نا، تین دن کا ذکر ہے نا، تین دن رہے غار ثور میں، تو پیاس لگی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلی رات کے بعد فرمایا اس گار کے بیچ میں جاؤ پانی پی لو، چشمہ نکلا، گار کے اندر میں چشمہ نکلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے پانی پیا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبو والا پیا. پھر فرمایا اللہ کے رسول یہ پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا تم نے پانی مانگا، اللہ نے فرشتے سے کہا، جنت کے فرشتے سے جو جنت کی نہروں پر متعین ہے، اس سے کہا ایک چشمہ چھوٹا سا وہاں بھی جاری کر دے تاکہ ابو بکر اور میرا نبی پانی پیئے. یہ تیرے لیے کیا ہے، کتنی محبت تھی ان لوگوں کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں رہے. اس لیے ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے، تو کہیں گے سب کچھ مل گیا، تو پھر علماء کہیں گے نہیں اللہ کا دیدار چاہیے، تو اللہ کا دیدار ملے گا. اسی طرح اللہ سے بھی تو، اللہ نبی سے بھی تو پوچھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہیں کیا چاہیے، اب نبی علیہ السلام کو کیا چاہیے، سب کچھ ملا ہوا ہے، وہ تو آخری درجہ ہے، عرش کے سامنے مقام محمود میں ایک جگہ ہے جس کے اندر میں آپ کو جنت دی گئی ہے، سب سے اعلیٰ سب سے آخری، اس کے اوپر کوئی جنت نہیں، اس میں نبی علیہ السلام موجود ہے. اب چاہیے کیا ہے، اللہ بھی سامنے ہے، عرش بھی ہے، جنت کی ساری چیزیں ہیں. تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں اس وقت کیا فرمائیں گے، نبی علیہ السلام کیا مانگیں گے، کہ اللہ پوری دنیا میں جب تک میں رہا دنیا میں ابو بکر میرے ساتھ تھا، آج بھی ابو بکر میرے ساتھ آ جائے، یہ میری چاہت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کی تفسیر میں لکھا ہے. اور کیا چاہیے ان کو، تو کہا میرا ساتھی میرے ساتھ ہو جائے، دنیا میں بھی تھا، سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، ہجرت میں بھی تھا، قبر میں بھی ساتھ تھا، اور اٹھنے کے بعد میدان محشر میں بھی ہے، آج بھی میرے ساتھ جنت میں چاہیے، اس سے بڑا درجہ کیا. تو یہ چیز میں کہہ رہا تھا کہ کشتی بنائی اور بنانے کے بعد اب کہا تم لوگ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں بیٹھ جاؤ اس میں، کامیاب ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا سب ختم ہو گئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ختم ہو گیا. اللہ نے کہا انہو من اہلی، کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، میرا بیٹا ختم ہو ہم کیا کہیں گے، اللہ تیرا بیٹا نہیں، حالانکہ بیٹا ہے لیکن دین پر نہیں تھا، کہا تیرا بیٹا نہیں، جو تیرے دین پر، جو میرے دین پر نہیں وہ تیرا بھی نہیں، وہ بھی عذاب میں ختم ہو گیا. اب عذاب کتنا آیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں عذاب آیا تھا، کہاں عذاب آیا تھا، ساری دنیا کے لوگ ختم ہو گئے تھے، دو جماعت ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں یہ عالمگیر عذاب نہیں تھا، عالمگیر عذاب نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں عالمگیر میں لوگ رہنے والے نہیں تھے. صرف 400 میل لمبا، 400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا عذاب آیا تھا پانی کا، نیچے سے اور اوپر سے ہر قسم کا، اتنے ایریے میں ہی یہ قوم رہتی تھی جس کو دجلہ اور فرات کے درمیان عراق کا جو حصہ ہے اس میں یہ عذاب آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تم کشتی میں بیٹھ جاؤ اور سارے ساتھی بیٹھ جائیں جو ایمان لائے ہیں مجھ پر اور تم پر, اور جورا جورا لے لو, شیر کا جورا لے لو, اونٹنی کا اور اونٹ لے لو, بھینس بھینسا لے لو, گائے اس طرح جورا بھی لے لو. اس طرح اللہ پاک نے بچا لیا ایمان والوں کو, بقیہ لوگوں کو کیا ختم. 6 مہینے تک یہ عذاب رہا, 6 مہینے تک ختم ہو گئے سارے کے سارے. 400 میل کتنا لمبا عذاب تھا وہ, کہاں سے کہاں تک کا, 400 مائلز اتنے ایریے میں عذاب تھا. کہا اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی بن کر نہیں بھیجے گئے تھے, ایک قوم اوروں کی وہی قوم تھی اور کوئی نہیں تھا. اگر پوری دنیا میں اگر ہے کوئی اسی کو بھیجا گیا ہے تو کس کو؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, سب کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا. وجعلنا خلائف, وہ غرق پیچھے چھوڑ دیا ہم نے, اور ہم نے کیا کہ اللہ کہتے ہیں غرق کر دیا الذین کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اب یہاں سے بائبل کی ایک بات بتاتے ہیں, بائبل جنہوں نے پڑھی ہے انہیں پتا ہوگا باب پیدائش میں یہ بات لکھی ہے, باب پیدائش میں, کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا, دنیا کو پیدا کیا, پھر بڑے پچھتائے, he was regretting. وہی بات جو فرشتوں نے کہی تھی کہ ان کو کیوں پیدا کرتا ہے, دنیا میں فساد کریں گے. جب دنیا میں لوگوں کو پیدا کر دیا, دنیا کو پیدا کر دیا, تو اللہ بڑے پچھتائے. اللہ کبھی پچھتاتا نہیں ہے, اللہ پیچھے کا بھی جانتا ہے آگے کا بھی جانتا ہے, ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہے. اور انہوں نے کہا, پھر اللہ پاک نے کہا میں ساری دنیا کو تباہ کر دوں گا. یہ بات بائبل میں لکھی ہے, میرا قرآن سرسری طور پر بائبل کی اور تورات کے اندر میں جو رونگ باتیں انہوں نے لکھی ہے اس کی بھی انکار, اس کا بھی انکار کرتا ہوا چلا جاتا ہے کہ میں ساری دنیا کو کیا تو کیوں تباہ کروں, پرندوں کا کیا قصور ہے, درندوں کا کیا قصور ہے, دنیا کے جانوروں کا کیا قصور ہے, میں تباہ کروں گا. کذبوا بآیاتنا, تباہ کروں گا جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا ہے. ساری دنیا کو نہیں, یہ تو جو پڑھے انہیں کو پتا ہوتا ہے قرآن, اللہ کیسی کیسی جامع جامع بات بیان کرتا ہے. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, دیکھ لیجئے کیسا عذاب ہوا, عاقبت کہہ رہے ہیں اللہ پاک, کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو اللہ کے نبی نے ڈرایا پھر بھی کلمہ نہیں پڑا. کیا انجام ہوا, کوئی نظر ہے, کوئی ان کی یاد ہے, کچھ بھی نہیں, ختم ہو گئے, ختم. لیکن جو اللہ کو یاد کرتا ہے, صحابہ نام موجود ہے, تابعین نام موجود ہے, تبع تابعین نام موجود ہے, جو اللہ کو یاد کرتا ہے ان کے نام آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہیں گے. ثم بعثنا, آخری ایک آیت, ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات, پھر ہم نے ان کے بعد ان کی قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا, بہت سارے رسول آئے, پھر حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, بہت سارے رسول ان کی قوم کی طرف آئے اور سبھی فجاؤہم بالبینات, واضح دلائل کو لے کر آئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل, وہ بھی ایمان نہیں لایا, انہوں نے بھی جھٹلایا جیسے پہلے بار انہوں نے جھٹلایا. تو ہم نے کیا کیا, کذالک نتبع علی قلوب المعتدین, ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دیا, سٹیم لگا دیا کہ اب تمہیں ایمان نہیں ملے گا. یہ بات اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمائی ہے, خالی انہی کے لیے نہیں, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان لوگوں کے دل زنگ آلود ہو گئے, رستی ہو گئے جنہوں نے گناہ کا کام کیا ہے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلسل کنٹینیوسلی پرپسلی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا اللہ ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دے. اس کا مطلب مرنے سے پہلے اللہ اس کے ایمان کو سنیچ کر لے گا, لے لے گا, ختم کر دے گا. اس لیے جمعہ کی نماز پرپسلی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ابن ماجہ میں نقل فرمایا ہے. ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون. خیر یہاں تک باقی رکھتے ہیں, پھر ہم نے ان کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا, ہارون علیہ السلام کا, یہاں تک نوح علیہ السلام کا ذکر تھا مختصر, آگے مکمل تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں آ رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ مشکلوں کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, یا اللہ دنیا بھی بنا دے, قبر بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری اعلی اولاد کو ہم سب کو نیک لوگوں میں سے بنا دے, تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے, تیرے پیاروں میں سے بنا دے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما, اے اللہ غلط پلانے والوں, پلان بنانے والوں کی غلط پلانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رات کے دین کے ہر قسم کے فتنوں سے, دنیا میں آنے والے ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں, ہماری اولاد کو, پوری امت کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما, جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما, جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ قرآن کریم پر ہمیں وابستگی نصیب فرما, اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں اور اس پر ہم عمل کریں, ایسے عاملین میں سے ہم سب کو بنا دیں. یا اللہ نبی کی ہر بات پر ہمیں مر مٹنے کی اور عمل کی توفیق نصیب, اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب. یا اللہ بہت ہی مبارک مجلس ہے اللہ جس میں تیرا قرآن پڑھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. یا اللہ تیرے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں, کوئی بات نہیں, گھر بھی تیرا ہے, قرآن بھی تیرا ہے. یا اللہ نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں, یا اللہ اتنی مبارک چیزوں کے صدقے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے, قرآن کی برکت سے, یا اللہ تیری باتوں کی برکت سے امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے, ہماری آل اولاد کے نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہماری روزی روزگار میں برکت عطا, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, ہمارے گھروں میں زندگیوں میں سکون نصیب فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ جہاں جہاں جو بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, بہت سارے گھروں میں بیمار ہیں. یا اللہ ہر گھر آج تو ہسپتال بنا ہوا ہے, یا اللہ ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے, اے اللہ آج کی مار مجلس اور قرآن کے صدقے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری والدہ بیمار ہے شفا عطا فرما, یا اللہ جن کے والدین حیات ہو رہے شفا عطا فرما, یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, یا اللہ پورے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے روزی روزگار میں بین کیا برکت عطا فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہے عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں میرے مریدین ہیں, محبت کرنے والے دوست احباب ہیں, اے اللہ قرآن کے صدقے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.